নামে। قرآن کریم کے مختلف سوروں سورہ رعد، سورہ ہود، سورہ انفال کی مختلف آیتوں کی روشنی میں شروع کیا گیا ہے، لیکن یہ وضاحت شروع درس میں کر دی جائے کہ آج کا یہ درس ویسا نہیں ہوگا کہ جیسی آپ کو توقع ہوگی، کیونکہ کراچی کے تمام دروس میں سب سے زیادہ باقاعدہ درس یہی ہے، اسی لیے میں کسی نہ کسی طرح یہاں پہنچ گیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ابھی مزید 15 دن تک نہ کوئی درس دینے کا موقع ہے اور نہ کوئی مجلس پڑھنے کا۔ یہاں کے اس درس کی خصوصیت کی بنیاد پر بہرحال میں نے یہ وقت نکالا، گرچہ اس میں بھی ایک کوتاہی یہ ہو گئی کہ اکثر مومنین کرام کو یہ توقع ہوگی کہ گزشتہ جمعے کو، گزشتہ اتوار کو یہ درس شروع ہو جانا چاہیے تھا، لوگ آئے بھی ہوں گے، لیکن بہرحال وہی گزارش کہ ابھی کم سے کم 15 دن مزید کہیں کوئی درس نہیں ہو پائے گا۔ اب یہاں کے درس کا آج کی حد تک عنوان کیا ہونا چاہیے، یہ تو ہر شریک ہونے والے کے ذہن میں خیال ہوگا۔ میرا جملہ یہ تھا کہ انداز وہ نہ ہوگا جو آپ کو توقع ہے، یہ جملہ نہیں ہے کہ موضوع وہ نہ ہوگا، موضوع تو یقیناً ہمیں وہی رکھنا کہ جس کا تعلق گزشتہ جمعے کی خبر سے لے کر کل موصول ہونے والی خبر تک ہے۔ اپنے ملک کے حالات کو دیکھیں یا پوری دنیا کے تشیعوں کو، اس 8 دن کے اندر یہ دو ایسی موتیں ہوئی کہ جن کے بارے میں ہمارے اس عقیدے کے باوجود جو سورہ مبارکہ زمر میں اس انداز سے قرآن نے پیش کر دیا کہ اب اس کے بعد کسی بحث کی گنجائش ہی نہ رہی کہ انک میتم و انہم میتون، اے رسول موت تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا ہر ایک کو سامنا کرنا ہی کرنا ہے، انک میت حق تو یہ ہے کہ ایک دن تجھے بھی مرنا ہے، و انہم میتون اور ان سب کو تو موت کی منزل کا سامنا کرنا ہی، لیکن ہمارے اس عقیدے کے باوجود بہرحال حالات زمانہ کو دیکھتے ہوئے جب کسی عالم کی موت واقع ہوتی تو انسان بہی مانا زیادہ پریشان تو ہو جاتا ہے کہ جتنی زیادہ اس وقت پوری تاریخ تشیعوں کے اس مرحلے پر جتنی زیادہ اس وقت ہمیں علماء دین کے وجود کی ضرورت، اتنا عجیب انداز سے پروردگار ہمارا یہ امتحان لے رہا ہے۔ اگر آیت اللہ رضما آغائے سید محمد روحانی ان کی موت سے لے کر ہم حجت الاسلام مرحوم مولانا عباس علی صاحب کی موت تک ان معنوں میں نگاہ ڈالیں کہ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا. یعنی یہ موتیں اسی انداز کی ہیں کہ جو قانون قدرت و قانون فطرت. تو غم تو یقیناً ہوگا, پریشانی نہیں ہوگی, لیکن اگر ہم کبھی قرآن کی ان آیتوں پہ نگاہ ڈالیں کہ جو آج کے درس کا موضوع تھی, تو گھبراہٹ ہو جاتی کہ کیا یہ ویسی موتیں ہیں یا وہ موتیں ہیں کہ جن کا تذکرہ سورہ انفال کی اس آیت میں کیا گیا جو آج کے درس کی دوسری آیت ہے. جب اعلان ہوا سبق تکو اتنا اے صاحبان ایمان, ڈرو اپنے آپ کو بچاؤ فتنہ اس آزمائش اور امتحان سے کہ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا, کہ جب خدا اس امتحان میں کسی کو ڈالتا تو خالی ظالم, ظلم کرنے والے, کوتاہی کرنے والے, تقصیر کرنے والے وہی اس کی لپیٹ میں نہیں آتے, بلکہ پورے معاشرے کو, حتیٰ یہ کہ معاشرے کے نیک اور متدین افراد کو بھی اس کی لپیٹ میں آنا پڑتا. عام موتوں کے مقابلے علماء کی موت, اور علماء میں بھی جب صاحب اجتہاد فقہا کی موت سامنے آتی تو آدھا دل یہ کہتا ہے کہ شاید یہ وہی موتیں ہیں جو نظام میں قدرت ہیں, اور آدھا دل کہتا ہے کہ کہیں گے وہ موتیں نہ ہوں جن کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا کہ جب ہم تمہیں اپنے عذاب کی لپیٹ میں لیں تو ظلم کرنے والوں کے ساتھ وہ لوگ بھی اس فتنے کی لپیٹ میں آ جائیں گے کہ جنہوں نے بظاہر کوئی ظلم نہیں کیا. یہ لفظ بظاہر ذہن میں رکھیے گا. اور وہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے, مجھے یاد ہے آج سے 3 سال پہلے قرآن کریم کی اسی آیت کو سرنامہ کلام قرار دے کر کر تم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اسی آیت کو سرنامہ کلام قرار دے کر میں نے گزشتہ 6 سالوں کا جائزہ لیا, اب تو وہ 6 سال 9 سالوں میں بدل گئے. اور اس وقت ایک گزارش میں نے کی تھی, الحمدللہ صاحبان عقل نے اس پہ توجہ دی, چنانچہ اس کے بعد میرا وہ درس یا میری وہ تقریر اتنے مختلف افراد کی زبان تکرار کے ساتھ میں نے سنی, جس میں معمولی طالب علموں سے لے کے بڑے بڑے علماء تک شامل تھے, کہ جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ بات سمجھی گئی. لیکن شکر تو اگرچہ اس کا تعلق دنیا کی ہر نعمت کے بارے میں, لیکن خاص جو ہمارا موضوع ہے آج کا, کیا میرے بندو میرے نظام میں قدرت کا قانون سمجھو کہ پوری کائنات کا نظام اوٹ پٹان بے تکا بغیر کسی نظام کے نہیں چل رہا, کچھ اصول اور اس میں سے اصل یا ایک قانون یہ بیان کیا جا رہا کہ میں تمہیں نعمتیں دوں گا یہ میرا کام, تم اس کا شکر ادا کرو گے یہ تمہارا کام, لیکن ان شکر کو یہ یاد رکھو کہ اگر تم نے اس حق نعمت ادا کیا اور نعمت کا شکر ادا کیا لازیدن نہ ہو یہ نعمتیں بڑھ جائیں. قرآن نے یہ بھی نہیں کہا کہ جتنا ہم نے دیا ہے دیتے رہیں, نہیں بڑھا دیں گے, لیکن لئن کفرتم ان عذابی لشدید, اور اگر حالت یہ ہوئی کہ ہم تمہیں نعمت دے رہے ہیں اور تمہاری جانب سے نعمت کا شکر تو درکنار, الٹا کفران نعمت ہو رہا. 3 منزلیں ہوتی, ایک شکر ادا کرنا, ایک انسان کا بالکل خاموش ہو جانا, نہ شکر ادا کرے نہ کفران کرے, اور 3 منزل ہے منزل کفران. ولائن کفر ہو, اور اگر تم نے میری نعمتوں کو چھٹلایا, اگر تم نے میری نعمتوں کا مذاق اڑایا, اگر تم نے میری نعمتوں کا کفران کیا, انا عذابی لشدید, تو خالی یہ نہیں کہا گیا کہ ہم اپنی نعمت واپس لے لیں, نہیں, بلکہ عذاب شدید تمہارا انتظار کرے گا. اور اکثر میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ الفاظ بھی بولنے والے کے اعتبار سے بدلتے جاتے ہیں, یعنی الفاظ کی اہمیت, اس کا ویٹ, اس کا وزن. ہم اور آپ ذرا سی کھال چھل جائے تو کبھی ہمیں وہی شدید تکلیف محسوس ہوتی. لیکن خالق کائنات جب کسی عذاب کو کہے کہ یہ میرا شدید عذاب ہوگا تو اندازہ کیا جا سکتا کہ اس میں کتنے مختلف پہلو آ سکتے. اب ہر نعمت کے بارے میں یہ اصول ہے, لیکن خاص طور پر یہ نعمت علم اور یہ نعمت علماء, جس کے بارے میں روایت یہی کہ جب میں کسی قوم سے سب سے زیادہ خوش اور راضی ہوتا ہوں تو انہیں علماء کا وجود عطا کرتا ہوں, اور جب میں کسی قوم سے سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہوں تو جو سب سے بڑا میرا عذاب یہی ہے کہ علماء کو ان سے چھین لیتا ہوں. اب 1989 سے لے کر 1994 تک کے حالات جب میں نے بیان کیے کبھی نہیں, اس کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا, اور آج 1997 تک وہ فہرست ہم کو بڑھتی تو نظر آئی لیکن اس میں کہیں کسی قسم کی تبدیلی رونما نہیں. اس کا مطلب یہ کہ واقعاً اگر یہ عذاب خدا ہم پہ نازل ہو رہا تو سلسلہ چل رہا. ابھی تک ہم اس منزل پر نہیں پہنچے کہ جہاں خدا یہ کہے کہ انہوں نے ٹھوکر کھا کر ایک مرتبہ سمجھ لیا ہے, آنکھیں کھل گئی ہیں, عبرت حاصل کر دی. اگر یہ وہ چیز روایت میں مومن کی ایک پہچان یہ بھی تو بتائی گئی کہ اس کے دل میں ہمیشہ دو خیال بالکل برابر سے ہوتے ہیں, یہاں تک کہ اگر اس کے دل کو کاٹ کر ترازو کے دو پلوں میں رکھا جائے تو دونوں بالکل برابر نکلتے ہیں, ایک دین اور ایک رضا, ایک امید اور ایک خوف. اس کا تعلق ہمارے انفرادی اعمال سے بھی اور اس اجتماعی مسئلے سے بھی, کہ کبھی ایسا لگتا جیسا کہ میں نے درس کے شروع میں کہا اور ویسے بھی کوئی کہنے کی بات نہیں کہ ہر شخص کو مرنا, یہ موتیں بھی اسی حوالے سے, اور کبھی بالکل ایسا لگتا ہے کہ نہیں یہ ہماری کوتاہی, یہ ہماری غفلت, اور یہ ہمارا کوئی چھوٹا گناہ نہیں. جب خدا نے عذاب شدید کہا اور اپنے سب سے بڑے عذاب میں سے ایک چیز کو یہ قرار دیا, وجود علماء کو واپس لے لیا, آدھا دل ادھر اور آدھا دل ادھر, اور روایت میں یہی آیا کہ دونوں خیال بالکل برابر کے ہوتے ہیں, لیکن ہمیشہ انسان اپنے آپ کو مجرم ہی سمجھے بارگاہ الہی. ہم اور آپ کو خیر کیا حیثیت رکھتے ہیں, معصوم امام جب بارگاہ الہی میں جاتے ہیں تو اس انداز سے اپنے آپ کو معذلہ ثم معذلہ مجرم بنا کے لے جاتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس عقیدہ عصمت نہ ہو تو شاید ہم بھی کبھی گمراہ ہو جائیں. کہ یہ امام اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, وہ وہی کہتی ہے آدھا آدھا دل کٹا اور اس کے باوجود ہمیشہ یہ سمجھا جائے کہ کوتاہی اور غلطی ہم سے ہوئی, کسی کے گھر میں مصیبت آ جائے یہ بھی ایک مصیبت ہے, لیکن ایک عام انداز سے آدھا دل یہ کہے کہ اللہ ہمارا امتحان لے رہا, وہ بھی اس کا وعدہ, اور آدھا دل یہ کہے کہ نہیں یہ ہماری ضرور کوئی نہ کوئی ماضی کی غلطی اور گناہ ہے کہ جس کا یہ ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑ رہا. کیونکہ ابھی ہم عالم غیب نہیں, ابھی قیامت کا دن بھی نہیں آیا کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یوم تبلا السرائر, قرآن قیامت وہ دن ہے کہ جب ہر چھپی بات کھل جائے, ابھی چھپی باتیں چھپی. آدھا دل کہتا ہے کہ اگر ہم پر کوئی انفرادی پریشانی آئی, کسی کا بیٹا مر گئے, کسی کا روزگار چھوٹ گئے, اچھی بھری کوئی نعمت ملی تھی چھن گئے, تو بالکل آدھا آدھا خیال کہ شاید یہ اللہ امتحان لے رہا. امتحان لیا جاتا کوتاہی کی بنیاد پہ نہیں, لیمیز الخبیث عن الطیب, جو قرآن نے کہا پاک اور ناپاک کو الگ الگ کرنے کے. اور آدھا دل کہتا ہے کہ نہیں یہ اللہ کا امتحان نہیں, یہ ہمارا کوئی گناہ, آدھا آدھا ہو گئے. اس کے بعد ہماری ذمہ داری کیا؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہمیشہ دوسرے ہی پہلو کو ترجیح دیں, یقیناً ہم سے کوئی نہ کوئی کوتاہی ہوئی, چنانچہ یاد آئے کہ یاد نہ آئے استغفار کرو, کوئی اپنی غلطی کوئی اپنا گناہ ذہن میں ہو کہ نہ ہو توبہ کرو, یہ سمجھ کر کہ شاید نہیں زیادہ ترجیح دے دی کہ نہیں یہ ہماری غلطی. علماء پھر علماء میں مجتہدین اور پھر مجتہدین میں مراجع, ایک مرجع کتنی زحمتوں اور محنتوں کے بعد ہمارے سامنے آتا. خود ایک عالم جیسا کہ ابھی میں پرسوں مرحوم آیت اللہ العظما آغا سید محمد روحانی رضوان اللہ علیہ نے مجلس ترعین اور ایک جلسہ تعزیت گفتگو کرتے ہوئے یہ عرض کر رہا کہ ایک عالم کس طرح سے بن کے ہمارے سامنے آتا ہے ہمیں نہیں معلوم. میڈیکل کالج ہمارے سامنے, انجینئرنگ کالج ہمارے سامنے, ایم بی اے کرانے کے ادارے ہمارے سامنے, وہاں سے جو نکلتا ہے اس کی زحمتیں ہم کو معلوم, لیکن چونکہ حوضے سے ہم بالکل کٹے ہوئے, ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ حوضہ کس چیز کا نام. دیکھیے اپنے سامنے کے جو آپ چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں انہیں حوضہ نہ سمجھ, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کس چیز کا نام, اس لیے ہمیں ان زحمتوں کا بھی اندازہ نہیں. تو خالی ایک عالم کو نہیں اٹھانا پڑتی, پوری قوم کو جس کے اندر اپنا حصہ لینا پڑتا ہے ایک عالم سامنے آتا, اور پھر علماء میں بھی صرف وہ کہ جو مجتہد بن جائے, اور مجتہدین میں سے بھی وہ کہ جو مرجے کی منزل پہ آ جائے. صدیوں میں جا کے دو تین ایسی شخصیتیں سامنے آنی کی آئی ہے, اور کہا یہ حالت کہ یہ 1989 سے, یعنی انگریزی اصطلاح میں 90s, یہ جو 90 کا تھا, ہمارے سامنے مسلسل ایسی خبریں لے کے آ رہا کہ جس کے بارے کم از کم ہمارے آدھے دل کو تو یہ کہنا چاہیے کہ خدا کی پناہ, یہ تو آثار عذاب محسوس ہو رہے ہیں, یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ خدا ہم سے ناراض. جیسا کہ میں نے کہا وہ آدھا خیال اپنی جگہ پر, کیونکہ ہم کسی مرجع کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں, جب امام اور رسول کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا. ہم مرجع کے بارے میں یہ نہیں کہتے ہیں کہ مرجع کو کبھی موتی نہیں آنی چاہیے, لیکن ساتھ میں یہ خیال کہ آخر کیا بات ہے کہ سن 207 ہجری سے لے کر 1418 ہجری تک یہ جو تاریخ تشیعوں کے تقریباً 1200 سال گزر رہے, اس میں ایسے کسکال ہمیں کبھی نہ ملے کہ جیسے ہم اب دیکھ رہے ہیں. یہاں پر ایک مختصر سا جملہ آئندہ کے کسی درس کے لیے, یہ آج کا میرا موضوع نہیں, ایک مختصر سا جملہ. اور یہ بھی عجیب بات کہ پروپیگنڈے کے معیار پہ دیکھیے تب بھی, اور ویسے ظاہری آنکھوں سے دیکھیے تب بھی, آج کل کچھ ایسا لگ رہا کہ شاید ہماری قوم شعور زیادہ آ گیا, کچھ علم سے رغبت زیادہ بڑھ گئی. جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ پروپیگنڈے کی حد تک بھی ہے, ظاہری آنکھوں سے دیکھے تب بھی یہ لگتا, ایسا محسوس ہوتا کہ شاید وہ زمانہ کہ جب خدا کو ہم سے ناراض ہو کر اپنی ان حجتوں اور آیتوں کو, براج کرام کا ایک لقب آیت بھی ہوتا آیت اللہ, علماء کرام کا ایک لقب حجت الاسلام بھی ہوتا, تو خدا اپنی نشانیوں اور اپنی حجتوں اگر چھیننا چاہتا ہے تو آج سے 50 سال پہلے کا زمانہ یقیناً ایسا زمانہ تھا کہ جب نہ لوگ تقلید کو جانتے تھے, جب نہ لوگ رسالہ عملیہ کو جانتے تھے, نہ ہی لوگوں کو مسائل کے بارے میں اتنا کوئی شعور تھا. عبادتیں بھی کرتے ہیں تو وہی جو صدیوں سے چلی آ رہی, نانی اور دادی نے جیسا سکھا دیا وہی پوتے پوتی نواسے نواسی میں منتقل ہو گیا. آج سے 100 سال پہلے کا زمانہ شاید ایسا زمانہ تھا کہ جب اللہ کو ہم سے ناراض ہو کر, اگر یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, یا اللہ ہم سے غضبناک ہو کر اپنی نشانیوں کو چھین, مگر اس وقت تو ہم نے دیکھا کہ اس کثرت سے علماء سامنے آ رہے ہیں, اور ایسے بڑے بڑے مراجع ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ تاریخ تشیع میں ان کی مثال نہیں ملتی. اور آج جب تقریباً پوری قوم نہ صحیح تو قوم کا ایک بڑا حصہ تقلید کے مسئلے سے بھی واقف, نائب امام کی عظمت سے بھی واقف, رسالہ عملیہ کو بھی نہ صرف یہ کہ جانتا ہے بلکہ سمجھتا ہے بلکہ پڑھتا, اور اس طرح پڑھتا ہے جیسے کورس کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں. مسجدوں میں نمازیوں کا مجمع بھی ہمیں پہلے کے مقابلے میں شاید زیادہ نظر آ, رسم و رواج والا نہیں, حکم خدا کو سمجھ کر کیا جانے والا حجاب بھی, رسم و رواج والی نہیں, حکم خدا سمجھ کے رکھی جانے والی داڑیاں بھی شاید ہمیں آج زیادہ نظر آ رہی. تو آج تو یہ امکان کم سے کم ہونا چاہیے کہ خدا اس وجہ سے ہم سے ناراض ہے کہ ہم نے اس کی اس نعمت یعنی وجود علماء کی قدر نہ کی. ہاں آج سے 50 سال پہلے کہ جب کوئی شخص اس جانب متوجہ نہ تھا, اب آپ دیکھیے 50 سال پہلے اگر آ کر کوئی ہم سے پوچھے کہ مجھے تفسیر قرآن پڑھنا, ایک کتاب کا نام لینا بھی مشکل ہو رہا ہوتا. آج سے 70 سال پہلے آ کر اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے ترجمہ قرآن سمجھنا, تو ایک آدھ ترجمے کے علاوہ شاید کوئی اور ترجمہ ذہن میں بھی نہ آئے کہ اس کو کیا بتایا جائے. آج سے 50 سال پہلے اگر آ کر کوئی کہے کہ مجھے مسائل سیکھنا تو کس جانب اس کو متوجہ کرایا جائے؟ مسجدیں ہوں، امام باڑے ہوں، کتابیں ہوں، کیسٹیں ہوں، مسائل تفریح. لیکن عجیب بات یہ، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ 50 سال پہلے ایک ایسی صفے علماء ہمیں نظر آ رہی اور ایسے بڑے بڑے علماء اور مراجع کہ مرحوم آیت اللہ خوئی کے انتقال کے بعد جو میں نے کچھ درد اسی سلسلے درج حسینی تابوت کمیٹی میں دیے اس میں آپ کو ساری تفصیل آئے گی. 30 کا ہوگا، 40 کا ہوگا، 50 کا ہوگا اور اس سے پہلے حتیٰ یہ جس وقت آغائے باقر وحید بے بہانی اخباریت کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آتے ایک مرجع ہے ساری دنیا کے تشیعوں. اس سال محفل جعفری رمضان کی تقاریر اگر آپ کے ذہن میں ہو تو اس کے اندر حالات علماء بیان کرتے ہو بیچ کا ایک زمانہ آیا کہ جہاں پہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ 100-150 سال ایسے گزر رہے کہ کوئی ایسا نمایاں مرجعیت والا عالم ہمارے پاس نہیں، اگرچہ وہ علامہ مجلسی کا زمانہ لیکن علم حدیث کی بات نہیں ہے مرجعیت. اس وقت ایک عالم آتا اور اللہ ان کو اتنی برکت دیتا کہ اس کے بعد جس شان کے ساتھ مرجعیت اور اجتہاد پھیلا وہ سوچنے والا زمانہ کہ جہاں پر لوگوں نے اتنی ناقدری کی مجتہدین اور مراجعین لیکن اس وقت تو اللہ برکت دے رہا، اور آج جہاں ہر طرف تقلید کا زور بھی ہے، وکیل آئے مطلق بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، مراجع کرام کے جتنے نام بھی آ رہے ہیں وہاں پہ ہم یہ الٹا دیکھ رہے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا اور بار بار عرض کیا یہاں کے دروس، مومن کی ایک پہچان یہ بتائی گئی کہ اس کی آنکھ ہمیشہ نگاہ ناصر ہوتی، جس چیز پہ نگاہ ڈالتا پہلا خیال اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ اس نے میرے لیے نصیحت کا کیا پہلو ہے. ان علماء کی رموات جس سے ہمارا غم، ہماری پریشانیاں، ہمارا علمی اعتبار سے مسئلہ کہ کہاں جائے وہ اپنی جگہ، لیکن کہیں یہ عذاب خدا نہ ہو. اور بہت مختصر ایک بات پھر وہ فہرست گنوا دو کہ جس نے میرے دل میں اس خیال کو آج سے 6 سال پہلے بھی جنم دیا اور یہ سلسلہ جو کہ رکا نہیں بڑھتا چلا رہا، 1989 امام خمینی رضوان اللہ علیہ جس دنیا سے رخصت ہوئے، 1990 آیت اللہ شہاب الدین مرشی نجفی جیسا عظیم مرجع، 1991 مرحوم آیت اللہ محسن العقیم علی اللہ مقامہ کہ وہ فرزند جو البلد السر لابی حدیث رسول ہے یا عربی کا محاورہ ہے یہ بحث چھوڑی، جو واقعات ہر انداز سے اپنے وارث کی تمام تر شان صفاحت و مرجعیت کو رکھتے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. پھر 1992 کا سال تو خیر ایک ایسا سال کہ شاید آنے والی پوری صدی اس کے علمی نقصان کے مرثیہ پڑتی رہے، یعنی آیت اللہ خوئی اس دنیا سے رخصت ہوئے. اور ایک سال بھی نہیں گزرا کہ 1993 سے یکے بعد دیگرے ہمیں دو اموات کا سانحہ برداشت کرنا پڑا، ایک آیت اللہ العظمیٰ آغائے سید عبدالعلیٰ ہے سبزواری، اور پھر اختتام سال پہ آیت اللہ گلپائے گانو، اور پھر ایک سال اور آگے بڑھتے اور ہمارے سامنے آیت اللہ عراقی کی موت کا سانحہ آتا. ابھی یہ سلسلہ آگے بڑھتا اور آیت اللہ خوئی اہم ترین شاگردوں میں سے آیت اللہ شیخ کاظم تبریزی، جن کے لیے غالباً ایک مجلس ہی سارے ثواب بھی ہم نہ کرا سکے، ان کے انتقال کا سانحہ آیا. اور اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے آیت اللہ العظمیٰ آقا سید محمد روحانی تک پہنچا. ایک سال بھی بیچ میں ایسا نہیں گزرا، یعنی ایک طرح سے اتنا وقت بھی پروردگار نے ہمیں نہیں دیا کہ ہم کسی واقعے سے متاثر شوق لگے اور پھر ایک مرتبہ نارمل ہو جائے. ایک موت ہوتی ہے خاندان میں، 10 سال بعد دوسری موت ہو، 5 سال بعد دوسری موت ہو، 2 سال بعد دوسری موت ہو، آدمی پہلے غم کو بھلاتا ہے تب نیا غم آتا، یا تو ایسا لگ رہا ہے کہ سلسلہ ختم بھی نہ کرنے دیا پروردگار. یہ یقیناً اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے کہ جو نام میں نے لیے ان میں سے کچھ نام آپ کے لیے نامانوس ہوں، لیکن جیسا کہ میں نے آج سے 4 سال پہلے آیت اللہ خوئی کی برسی کے موقع پہ جو درس تھا اس میں بھی یہ جملہ عرض کیا تھا اور اسے پھر دوہرا کہ جب امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے مرحوم آیت اللہ خوئی شمس العلماء اور شمس الفقہا کا خطاب کیا تو اب یہ خطاب یا ایک جان آیت اللہ خوئی کے علم کا اعتراف اور اقرار وہاں دوسری جانب اس میں وہ پہلو بھی پوچھی تھا کہ سورت کی سب سے بڑی خاصیت یہ کیا یہ کہیے کہ اہم ترین خصوصیات میں سے ایک کہ جب سورج چمکتا تو اس کی روشنی سورج جیسی روشنی رکھنے والے بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ستارے نظر نہیں آتے. اب یہ سورج کی وجہ سے کہ اس کا نور اتنا زیادہ کہ اسی جیسی روشنی رکھنے والے دوسرے ستاروں کے نور کو چھپا لیتا. مرحوم آیت اللہ خوئی کی شخصیت علم کے اعتبار اور خالی علم ہی نہیں, ایک جملہ میں نے پہلے کہا تھا آج پھر اس لیے اس کو دوہرا رہا ہوں کہ بہت ساری باتیں مجھے بعد میں کہنا مگر تقریر کا تسلسل مجروح نہ ہو اس لیے پہلے بھی کہہ دیا جاتا ہوں کہ یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے اور غالباً یہ 20 سال کی محنتوں کا کم سے کم یہ خلاصہ تو ہے کہ اس سے پہلے جب کسی مرجع کا انتقال ہوتا تھا اسی 10 سال کے اندر تو صاحبان ایمان مسلسل رابطے کر کر کے چاہے میں پاکستان میں ہوں چاہے نہ ہوں پریشانی کے عالم میں پوچھا کرتے تھے کہ اب ہماری شرعی ذمہ داری کیا. اب اس منزل پہ تو بات آ پہنچی کہ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ آغا سید محمد روحانی رضوان اللہ علیہ کے انتقال کے بعد دوسرے حوالوں سے لوگوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن بہت کم مومنین کرام ایسے جنہیں یہ مسئلہ پیش آیا کہ ان کی تکلیف کے بعد اب ہماری ذمہ داری کیا. اور جتنے مختصر دن مجھے کراچی آئے ہوئے جتنے بھی لوگوں سے ملاقات ہوئی تقریباً ہر ایک کو یہ دیکھا کہ اس نے ٹھیک ٹھیک اپنے وظیفہ شرعی کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. آج سے 10 سال پہلے یہ بات نہیں, آج سے 5 سال پہلے یہ بات نہیں. آیت اللہ خوئی مرحوم کے انتقال پر ہمارے اس سال کے 10.5 ایک نہیں اس سال کے 10.5 کسی نہ کسی حوالے سے اشتہار اور تقلید مستحد مردہ بقابر تقلید میت پر ہوئے. پھر بھی اس کے اگلے سال جب آغائے گل پائیدانی کا انتقال ہوا پھر یہی کہتے ہیں لوگ پوچھتے اب ہمیں کیا کرنا. لیکن 5 سال پہلے آغائے خوئی کے انتقال کے وقت یہ حالت نہیں, 4 سال پہلے آغائے گل پائیدانی کے انتقال کے وقت یہ کیفیت نہ تھی. اب یہ دیکھا کہ نہیں یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھا اور تقریباً یہ کہیے کہ میرے رابطے میں جتنے بھی مومنین کرامات اور جتنی بھی مومنات کسی مسئلے کے خاطر ٹیلی فون کیا ان میں سے یہ مسئلہ ہر ایک کو پتا تھا کہ کیا کرنا, زیادہ سے زیادہ تصدیق چاہیے تو وہی عمل ان کا نظر آیا کہ جو واقعہ شریعت کا تقاضا تھا. تو اب آیت اللہ خوئی کے حوالے سے جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ آیت اللہ خوئی کی زندگی ان کا علم اور آیت اللہ خوئی کا تذکرہ اس لیے ہے کہ ایک مرتبہ گھوم کر بہت سارے مومنین کرام دوبارہ آیت اللہ خوئی کے مسائل پر آ جانا پڑا اور اسی حوالے سے یہ بات بیچ میں نکلی کہ الحمدللہ لوگوں کو پتا بھی ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا, اس لیے ہی 2-4 جملے واپس آ گئے. لیکن وہ بات بھی اپنی جگہ سے کہ آیت اللہ خوئی ان مومنین کرام کا تقلید اور اشتہار والا رشتہ دوبارہ بن گیا کہ جو آیت اللہ روحانی کی تقلید میں آنے کے بعد ٹوٹ گیا. لیکن آج مقصود آیت اللہ خوئی کے حالات نہیں, یہ جملہ کہ ان کا علم ایسا اور خالی علم نہیں بلکہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو اپنی جگہ ہوتا اور جو آیت اللہ روحانی کی زندگی کا غالباً سب سے اہم نہ صحیح تو اہم ترین خصوصیات میں سے خصوصیت جو سب سے بڑا مسئلہ علماء کرام کے لیے وہ یہ کہ اول تو علم حاصل کرنا ہی بہت مشکل, اس کے بعد اپنے علم کو منتقل کرنا, علم کو منتقل کرنا خاص طور پر اس لیے کہ جیسا کہ بے شمار روایات ہر دیندار کو ڈرایا گیا ایک چیز ایسی ہے جس سے ہر صاحب تقویٰ مومن کو ڈرایا گیا یہ شرابی کے لیے مسئلہ نہیں، یہ زانی کے لیے مسئلہ نہیں، یہ غنا کے عادی کے لیے مسئلہ نہیں، یہ بے نمازی کے لیے مسئلہ نہیں، یہ فاسق و فاجر کے لیے مسئلہ نہیں۔ ایک بہت بڑا خطرہ ایسا ہے جس سے ہر دیندار کو ڈرایا گیا، اور اس وقت کراچی کے حالات گواہی دے رہے ہیں کہ واقعاً ہر مومن کو کم از کم اس مسئلے میں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے۔ ایک مسئلہ، اور وہ یہ کہ دین والے شیطان سے کسی اور محاذ پہ شکست کھائیں کہ نہ کھائیں۔ ایک مسئلہ ایسا ہے جس سے شکست کھا جاتے ہیں، گناہوں کا نہیں، جتنا زیادہ انسان دیندار ہوتا اتنا زیادہ یہ خطرہ بڑھتا جاتا۔ ماہ ربیع الاول ابھی ختم نہیں ہوا، اور ماہ ربیع الاول میں پیغمبر کے حوالے سے یہ ایک حدیث کہ اللہ کا رسول جس نے کائنات کا سب سے بڑا جہاد کیا، جب اپنے جہاد کو مکمل کر کے دنیا سے جا رہا تھا اور لوگوں نے پیغمبر کے چہرے پہ فکر و پریشانی کے آثار دیکھے، پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول آپ پریشان کس لیے، کا شرک کے ڈر، شرک، گھبرا دے لو کہ اس سال پیغمبر نے زحمتیں برداشت کی، خانہ خدا کے 360 بتوں کا یہ کہہ کے خاتمہ کیا کہ اب تا قیام قیامت اس میں دوبارہ بت نہیں آ سکتے۔ یہ کون سا شرک جس سے پیغمبر ڈر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول کون سا شرک، میری امت کا شرک۔ اور زیادہ پریشانی پر عقیدہ توحید جو اسلام کا اہم ترین عقیدہ، ایک بار کیا مسلمان دوبارہ مشرک بننے والے؟ پیغمبر نے فرمایا شرک اکبر نہیں شرک اصغر، اور یہ جملہ بھی کہا کہ اتنا مجھے یقین ہے کہ مجموعی طور پہ میری قوم اب کبھی شرک اکبر کی جانب نہیں جائے، اور یہ اطمینان کسی نبی کو نہیں تھا۔ ہر نبی کے انتقال کے بعد ان کی قوم مجموعی طور پہ شرک کی طرف چلی، یعنی بت پرستی، یعنی ایک سے زیادہ خدا کو ماننا۔ کہا یہ مجھے اطمینان، انفرادی طور پر اکا دکا آدمی چلے جائے وہ الگ بات، پوری امت مسلمہ ایک ساتھ کر رہی، شرک اکبر یعنی ایک خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ادھر بن جائے، مگر سب سے بڑا خطرہ شرک اکبر، کیونکہ شرک اکبر مومن کے دل میں اس طرح سے داخل ہوتا کہ جیسے اندھیری رات کسی پہاڑ کے اوپر کوئی چوٹی حرکت کر رہی، کون سا انسان ہے کہ جو اس کو دیکھ سکتا؟ پہاڑ پر چوٹی کی حرکت روزے روشن میں نظر نہیں آتی، کو جائیے کہ اندھیری رات کا۔ یہ اس طرح سے مومن کے دل میں داخل ہوگا شرک اکبر، اس خود اس بیچارے خود کو بھی پتا نہیں چلے کیا ہے شرک اکبر۔ کا شرک اکبر یہ اخلاص کا ختم ہو جانا، ریاکاری کا دل میں آ جانا، انسان عبادت شروع کرے اللہ کے لیے آہستہ آہستہ اس کا ٹریک چینج ہونے لگا، آہستہ آہستہ اس کا راستہ بدلنے لگا، اور اس کو پتا بھی نہ چلے، اور معلوم ہوا کہ جتنی وہ نیکی کر رہا وہ سب غیر خدا کے لیے، اور وہاں پہ خدا کا ایک اعلان تو آپ نے سنا، انا خیر الشریک۔ جب پارٹنرشپ میں کوئی بھی کام ہوتا، اردو کا محاورہ، ساجھے کی ہنڈیا بیچ چوراہے پہ ٹوٹتی، پارٹنرشپ کا کام کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ لیکن پارٹنرشپ میں جھگڑے کس بات کے ہوتے؟ اسی بات کے نا کہ ہر پارٹنر زیادہ حصہ خود لینا چاہتا۔ خدا کا اعلان ہے انا خیر الشریک، جب میرے ساتھ کوئی پارٹنرشپ کرتا ہے تو میں بہترین شریک، اپنا حصہ بھی اس کو دے دیتا ہوں کہ تم لے جاؤ۔ اگر ایسی پارٹنرشپ ہر ایک ہو جائے تو کوئی جھگڑا نہ ہو، لیکن خدا کہتا ہے میں ایسا ہی، کسی نے نماز پڑھی میرے لیے اور کسی اور کے لیے، میں نے وہ پوری کی پوری عبادت دوسرے کو دے دی، زید نے یہ نماز پڑھی ہے پوری تم لے جاؤ، ہاں یہ دوسری بات ہے کہ جب قیامت کے دن وہ آدمی آئے گا وہ نمازی وہ غیر اے خدا میری نماز کا ثواب کہاں کا وہ تو میں نے اس کو دے دی جا کے وہاں دے دوں. جیسے کسی ادارے میں آپ اور آپ سوچ نہیں پاتے پھر کوئی آدمی اس ادارے کے بارے میں پوچھنے آئے آپ کہیں میرا کوئی تعلق نہیں خدا کے پاس جاؤ وہ تمہیں بتائیں. سب سے بڑا خطرہ یہی کہ شیطان جب دیکھتا ہے کہ یہ آدمی نماز کو نہیں چھوڑ رہا شیطان جب دیکھتا ہے یہ آدمی دینی خدمت کو نہیں چھوڑ رہا شیطان جب دیکھتا ہے کہ یہ آدمی ترویج علم اور ترویج اسلام کو نہیں چھوڑ رہا نیت بدل دیتا نیت بگاڑ دیتا. نیت میں کیا خرابی آتی ہے ریاکاری. ریاکاری ان معنوں میں نہیں جو خالی نماز کی رہتا بلکہ جس کے لیے پچھلے سال میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا چسکا. خالی سیاسی کرسی کا مزہ نہیں ہوتا دینی کرسی کا مزہ بھی ہوتا بلکہ بعض لوگوں کو سیاسی کرسی سے زیادہ دین کی کرسی میں مزہ آتا. سیاسی کرسی پھر بھی وہ احترام نہیں ملتا ہے جو دین کی کرسی میں ملتا. یعنی ہر شخص یہ کہتا کہ دین کے حوالے سے کئی میری ایک عزت میری ایک شہرت اور معاشرے میں علماء کے نہ ہونے کی بنیاد پر جب کسی غیر عالم کا تھوڑا سا مقام بن جائے تو پھر وہی منزل آ جاتی. جب وہ یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے کہ یہ معاشرہ عالم کے پاس جائے ان کے پاس جانے کا مقصد ہے میری کرسی چھن جائے ان کے پاس جانے کا مقصد ہے میرا احترام ختم ہو جائے گا. ظہور امام کے حوالے سے جملہ آپ نے سنا ہو کہ جب امام آئیں گے تو بہت سارے علماء امام تک کو واپس کر دیں آپ کی ضرورت نہیں ہے ہم موجود. اس لیے کہ مسئلہ وہی کہ اب تک اس عالم کے ہاتھ کو بوسہ ملتا تھا اب امام کے ہاتھ کو بوسہ ملے. اب تک اس عالم کی جوتیاں اٹھائی جاتی تھی اب امام کی جوتیاں اٹھائی جائیں. اب تک اس عالم سے ہر مسئلہ پوچھا جاتا تھا اب امام سے پوچھا جائے. بہت بڑا امتحان. آپ میں سے جو لوگ کبھی اس مسئلے کے قریب بھی نہیں گئے انہیں اندازہ نہیں ہوگا کہ جو واقعی اس مرحلے سے گزر رہے گویا پورے صراط پہ چل رہے خالی وہی قیامت کا پورے صراط نہیں یہاں بھی. اور چونکہ ہمارے شہر کراچی میں اس کی آثار بہت زیادہ کہ ہر شخص جسے مذہبی اعتبار سے ذرا تک چسکا لگ گیا اس بات کا کہ لوگ اس سے رجوع کرتے ہیں اور لوگ اس کی ذرا سی عزت کرتے ہیں. اب دیکھیں اس کی حالت یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے مراجے تک کو اٹھا پھینکنے کو تیار فقط اس لیے کہ ان کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مقام متاثر ہو جائے. اسے جذبہ حسد بھی کہا جاتا اسے حب الدنیا اور حب الریاسہ بھی کہا جاتا اور خاص طور پر مرجعیت کے حوالے سے جو حدیثیں آئی ہیں امام اس میں یہ جملہ بار بار حریصن علی دنیا نہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ جہاں وہ شرطیں لکھی کہ جس کی تقریب کی جائے اس میں 8 شرطیں ہونی چاہیے اس میں عام رسالہ عملیہ کے برعکس ایک اور شرط بڑھا دی احتیاط واجب یہ دیکھیے باقی علماء کیا کہتے ہیں جس کی تقریب کرو بالغ ہو عاقل ہو مرد ہو حلال زادہ ہو بالا امامی شیعہ ہو عادل ہو مستحد ہو عالم ہو اس میں احتیاط واجب یہ کہ حریص الگ دنیا بھی نہ ہو اسے دنیا کا مزہ نہ ہو دنیا کا چسکا نہ ہو. دریافت کیا گیا ان سے کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ وہ عادل ہو تو یہ عادل میں آ گیا کہ نہیں آیا تھا نہیں آیا عادل کہتے ہیں جو گناہ نہ کرتا اور حریص الگ دنیا کا مطلب یہ ہے کہ نہیں گناہ نہیں کر رہا کوئی پہلے حرام کر کے دنیا کی جانب مائل نہیں ہے حلال طریقے سے جا رہا ہوں لیکن آثار خطرناک نظر آ رہے ہیں. بہت سارے حلال ایسے کہ اگر آدمی اس کو کرتا رہا تو آگے چل کر حرام میں مبتلا ہو جائے. اخلاقی نصیحت یہ حکم مولوی نہیں ہے حکم رشادی کہ عورتوں کی ہر بات نہ مان آگے وجہ بھی بتا دی گئی کہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ حلال باتیں منواتے اس کی عادی ہو جائے گی کہ پھر تم سے حرام بات بھی منوائے اور تم ان کی حلال بات مانتے اتنے عادی ہو جاؤ گے کہ ان کی حرام بات بھی مان لو گے. یہ ایک نصیحت والا پہلو ہے حکم خدا نہیں ہے کہ جس پر عمل کرنا واجب لیکن تصور وہی دیا گیا کہ کبھی انسان حلال میں اتنا زیادہ لگ جائے کسی حلال چیز میں بھی اتنا زیادہ لگ جاؤ کہ پھر وہ خود بخود تمہیں حرام کی جانب لے جائے. اس کی مثالیں اتنی زیادہ کہ اگر میں اس مثالوں پہ چلا گیا تو یاد کا پورا درد جو آدھا تو ختم ہو ہی چکا پورا درد اس کی نظر ہو جائے. لیکن اس پر بھی 2 سال پہلے ہم ایک تقریر کر چکے بینک کے ایسے ڈپارٹمنٹ میں نوکری جائز جاسوس کا لین دین نہ ہو لیکن پہلے سے سوچ کہ اگر کبھی تمہیں ترقی مل گئی تمہارا پروموشن ہو
عمر بھی زیادہ گزر چکی، نیا جاب ڈھونڈنا مشکل، اور پروموشن کی وجہ سے مادی فوائد بھی بڑھ چکے، لیکن اس پروموشن کے نتیجے تو وہاں پہنچ گئے کہ اب کسی سود کے ورکر پہ سائن کرنا، تو کیا اتنا حوصلہ ہوگا؟ کیا اتنی ہمت ہوگی کہ 15 سال اپنی جوانی ایک ادارے میں خاص میں ملانے کے بعد جب وہ وقت آیا کہ فائدے حاصل کرو تو چھوڑ دو؟ اگر واقعاً اتنا حوصلہ ہے، اگر واقعاً اتنی ہمت اور جرات ہے، اگر اپنے آپ پر اتنا یقین اور اطمینان ہے تو بسم اللہ، لیکن تجربہ یہی ہے کہ 100 میں سے 99 اس وقت ان کے لیے آسان ہوگا اپنا سورس آف انکم بدل لے، 20 سال بعد آسان نہیں ہوگا، اور اس کے بعد سے مجبوری کے فتوے لالا کے اپنے عمل کو جائز قرار دیا جائے گا. ان چیزوں کا بھی اسلام خیال رکھتا، اسی لیے امام خمینی نے کہا وہ والا ہری سرن دنیا چاہیے، اس کے لیے کسی کی غیبت کرے، کسی پہ تہمت لگا، کسی کے کام پکڑ کے کھینچے، کسی کے خلاف اظہار تکبر کرے، وہ آ گیا عدالت. اور ایک دن جائز طریقے سے ہری سرن دنیا ہوا، ہم نے کسی کی مذمت نہیں کی، اپنے اتنے بڑے بڑے ایڈورٹائز چھاپ دیے، اور ان ایڈورٹائز کے اندر بھی کوئی خلاف شریعت بات نہیں لکھی، لیکن اتنے بڑے بڑے الفاظ کہ بعض اوقات پورا صفحہ پڑھنے کے بعد یہ پتا نہیں چلتا کہ ان کا نام ہے کیا. اب یہ حرام نہیں، کوئی اس کے اندر غلط بات نہیں، تصویر آ رہی ہے، بینر لگ رہے ہیں، پوسٹر لگ رہے ہیں، اشتہارات آ رہے ہیں، لیکن یہ وہ چیز کہ آثار بتا رہے کہ ذرا سا یہ شوق دل میں پیدا ہو گیا کہ ہماری شہرت، اور شہرت بھی ایسی نا فلاں صاحب القاب کے ساتھ، کیونکہ قوم کا مزاج بھی ایسا، جتنے زیادہ بڑے رقب ہے اس کا زیادہ بڑا عالم، جتنی زیادہ بڑی تصویر چھپی ہے اس کا زیادہ بڑا عالم، جتنی زیادہ خوبصورت تصویر چھپی ہے اس کا بڑا عالم، جو ہمارے یہاں پہچان کا معیار بن گیا. ان حالات حلال طریقے، لیکن یہ حلال وہ کہ جس میں آثار ہیں کہ آگے یہ حرام پہ لے جائیں، پھر وہ منزل آ جائے، ایک دفعہ اتنا بڑا مقام بن گئے، ان سے بڑا کوئی عالم آ گیا، ان کے لیے اپنی کرسی چھوڑنا اب مشکل ہو جائے. ابھی آج حلال طریقے سے آگے جا رہے ہیں، لیکن ہر وہ حلال جس میں آثار ہو آگے حرام. امام خمینی نے فرمایا احتیاط سے واجب یہ ہے کہ حلال طریقے سے بھی دنیا کی جانب متوجہ نہ ہو. یہ مرضی کے لیے الگ سے شرط انہوں نے بڑھائی، اور بھی بہت سارے علماء نے اس کے علاوہ اسے لکھا، کیونکہ شہرت کے اعتبار سے امام خمینی کا نام زیادہ ہے، اس لیے میں نے ان کا حوالہ دیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ایک چیز، کیسے میں اکثر جگر کا ایک مصرع پڑھا کرتا ہوں کہ ہائے ظالم تو نے پی ہی نہیں، اگر کہ وہ شراب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، لیکن غالباً اس کا بہترین اطلاق اسی حوالے سے، مذہبی دنیا میں کسی کا ایک مقام بن جاتا، چسکا لگ جاتا، اور اتنے اچھے اچھے نیک اور مخلص لوگ انہیں ہم نے اس میں بہتے دیکھا، جن کا آغاز جن کی ابتدا اتنے خلوص کے ساتھ کہ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ اتنا خلوص تو شاید علماء کے پاس بھی نہ ہو، لیکن ایک دفعہ چسکا گیا. مثلا چھوٹی سی مثال، 50-60 مسئلے ہم کو یاد ہیں، جس کے پاس جتنا علم ہے اتنا آگے پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے، بشرط یہ کہ اس میں عنوان ثانوی نہ آ جائے. دیکھیے ایک بات میں الگ سے بتا دوں، وہ یہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر آپ پر واجب، ہم پر واجب ہے، علماء پر واجب ہے، مراجع پر واجب ہے، لیکن امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہر ایک کا بازو پکڑ کر اس کو مسئلہ بتانا واجب نہیں. یہ دو چیزیں ہیں جن کو لوگ سمجھ نہیں پاتے. ایک آدمی کو ہم نے دیکھا وہ غلط مسا کر رہا، غلط مسا کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وضو باطل، اور وضو باطل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی نماز باطل، اور اگر یہ نماز وہ خانہ کعبہ کے طواف کے بعد پڑھ رہا ہے تو خالی نماز ہی باطل نہیں ہے، اس کا پورا حج باطل. اچھا آپ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اذرائے ہمدردی اس کو بتانے پہنچے، اذرائے ہمدردی زیادہ تر آتا اپنے سگے رشتے داروں کے بارے میں، کہ ہم نے دیکھا کہ ہماری بیوی ہی غلط وضو کر کے غلط حج کر رہی، ہم نے اپنے سگے بھائی کو دیکھا، ہم نے اپنے بیٹے کو دیکھا، باپ کا نام میں نے نہیں لیا کہ ویسے باپ کو بتانا ذرا مشکل، لیکن یہ باقی ہو اذرائے ہمدردی کے اس کی ساری عبادتیں سارے اعمال سارا ہے سب غلط، لیکن ایسا بھی موقع ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو غلط وضو کرتے دیکھا، اور حالات ایسے ہیں کہ ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ زبان نہ کھولو، وہ ایسا آدمی ہے ٹیڑھے مزاج کا آدمی ہے, جھگڑا ہو سکتا ہے, ہنگامہ ہو سکتا ہے, مسجد کے وہ دکھانے میں یہ عمل ہو رہا, ہمیں پتا ہے کہ ہم بولنے جائیں گے 50 آدمی 50 سال کے ہمارے پیچھے پڑ جائیں, پھر بھی لوگ زبان کھولتے ہیں. پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ نہیں انل منکر بھی تو ہم پر واجب ہے, اگر ہم یہ نہ کرتے ہمارا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا بولنے کا, لیکن واجب نہ بولنا اس لیے ہم بولیں. اور یہ میں نے وضو کی مثال دی, ورنہ یہ مثال یہاں سے چل شادیوں میں گانے بجانے تک پہنچتی, کہ دل نہیں چاہ رہا کھلا آدمی کی غلطی پہ بولنے کا, لیکن اس لیے بولے. اور ساری ذلت اور ساری توہین اور ساری بدنامی برداشت, خالی اپنی نہیں. آج ہمارا معاشرہ وہ نہیں ہے کہ پلٹ کے آپ کو کرے, آپ کے حوالے سے ان کا نام آ جائے گا جس سے آپ نے مسئلے کی, ان کے حوالے سے مشتحدین کا نام آ جائے گا, ان کے حوالے سے انقلاب ایران کا نام آ جائے گا, ان کے حوالے سے پورے حوضے کا نام آ جائے گا. بولیں گے آپ بدنامی توہین عالم گلوچ وہاں تک جائے, تو آپ پھر بھی بولے کہا اس لیے کہ نہیں انل منکر واجب. ایک لفظ ہم نے سیکھ لیا کہ نہیں انل منکر واجب, کہتے کسے نہیں انل منکر, کہتے کسے امر بالمعروف. اب اس کی تفصیل اس وقت نہیں بتانا, لیکن یہ جملہ آپ کو ذرا دلچسپ لگا ہوگا. چنانچہ بہت جلد آئندہ مہینے کے کسی درس تک ایک تقریر اسی پر ہوگی کہ امر بالمعروف واجب ہے مگر کہاں کرنا ہے. مختصر اس میں یہ سمجھ لیں کہ اسے یہ بتانا واجب نہیں ہے کہ تم مسا کر رہے, ہماری مسا ہی نہیں پوری اس کے بعد داستان چھوڑ دینا کہ مسا غلط ہے تو وضو غلط ہے, وضو غلط ہے تو نماز غلط ہے, نماز غلط ہے تو حج غلط ہے, حج غلط ہے تو بیوی حرام ہے, بیوی حرام ہے تو بچے حرام دار ہیں. یہ پوری داستان لوگ چھیڑ دیتے ہیں, وہ تو چھوڑیں, خالی وہ بتانا بھی ضروری نہیں. پھر ہم نہیں انل منکر اور ہم نے بالمعروف کیا بات کا موضوع, لیکن کم از کم اتنا کہ اتنا بتانا واجب ہے اس کو, چاہے اس وقت چاہے اس کے بعد, کہ مسائل سیکھنا واجب ہے. جہالت کو اللہ پسند نہیں کرتا, لیکن خاص وہ مسئلہ بتانا کہ تم یہ غلطی کر رہے ہو, یہ غلط ہے, یہ واجب نہیں. جائز ہے, ہاں جائز تو ہے, بہتر ہے کبھی بہتر بھی, واجب نہیں. لیکن وہ اپنی جگہ اچھا ہے, یہ تو ہو گئی ایک بات. اسی میں ایک دوسری بات بھی ہے, اور یہ بہت اہم جملہ میں اس وقت قرض کر رہا ہوں. کبھی عنوان ثانوی آ جاتا, وہ کیا؟ ابھی آپ نے سنا نا کہ اس کو مسئلہ بتانا واجب نہیں, یہ بتانا واجب تھا کہ غلط وضو نہیں کرے, مگر تمہارا اس وقت کا یہ وضو غلط ہوا کس وجہ سے, یہ واجب نہیں مگر بہتر یا جائز. کبھی یہ جائز بھی نہیں رہتا, کب؟ اگر عنوان ثانوی پیدا ہو جائے. کیا عنوان ثانوی؟ وہ عنوان ثانوی جس کی بنیاد پر آج بہت سے مراکز یہ مسئلہ لکھنے کے باوجود کہ نماز جماعت ہر وہ شخص پڑھا سکتا ہے جس میں یہ آج شرطیں پائی جائیں, اور وہ شرطیں ایسی ہیں کہ اسلام کے ماحول میں سے عام 15 سال کے لڑکے میں پائی جانی چاہیے, بالغ ہو, عاقل ہو, حلال زادہ ہو, شیعہ اسلام شرعی ہو, خیرت اس کی صحیح ہو, تو ہر نمازی کی صحیح ہونی چاہیے. عادل اسلامی معاشرے کے اعتبار سے ہر ایک کو گناہوں سے بچنا, 15 سال کے بچے کے عادل ہونے کا امکان زیادہ 70 سال کے بوڑھے کے مقابلے میں, کیونکہ ابھی ابھی تو یہ بالغ ہوا, کتنے گناہ کیے ہو, کون سے گناہ کا چسکا ہو. لیکن اب آ گیا افغانستان کہ ہاں جس میں یہ شرطیں پائی جائیں وہ نماز جماعت پڑھا سکتا, لیکن اگر غیر عالم کے نماز جماعت پڑھانے سے علماء دین کا احترام اور ان کا مقام ختم ہو رہا تو پھر یہ جائز نہیں. ایک بڑی تعداد مراجع کی ہے کہ جن کا یہ فتوا, بڑی تعداد, یہ عنوان ثانوی. مسئلے بتانا اگر آپ پر واجب ہو تو دوسری بات, واجب نہ ہو جائز, لیکن عنوان ثانوی آپ کہ آپ کے مسئلے بتانے, لوگوں نے کہا الحمدللہ. کبھی کبھار مسئلے کے خاطر کسی عالم کے پاس پہنچ جانا پڑتا تھا, اس کی بھی ضرورت نہیں. اچھا ہے کہ ہم ان کے منحوس چہرے کو دیکھنے سے محفوظ رہے. یہ جملہ اپنے کانوں سے بعض زاہرین کرام سے سنا اور مرجع کے حوالے سے سنا, یعنی واقع کبھی تعجب ہوتا, بہت ہی نیک دیندار متقی, وہی آدمی تو تقلید کے پیچھے پڑے. فلا کے بارے میں گواہیاں بہت ہیں, ہم ان کی تقلید نہیں کریں. کیوں؟ کہ ان کا چہرہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا, خوبصورت نہیں, چنانچہ ہم فلا کی تقلید کریں. اور علماء دین کے حوالے سے یہ جملہ کہ الحمدللہ خدا نے ان کا منحوس چہرہ دیکھنے سے ہمیں محفوظ رکھا. پہلے پھر بھی جانا پڑتا تھا, اس لیے کہ مسئلہ پوچھنا ہوتا, اب تو وہ فلاں صاحب ہمارے محلے میں پانچ مسئلے سیکھ کے آ گئے، چنانچہ اب اس کی بھی ضرورت نہ رہے۔ انفرادی ایک دو آدمیوں کی بکواس کی بنیاد سے مسئلے نہیں بنتے، لیکن اگر یہ چیز باقاعدہ ایک فکر بن گئی تو عنوان ثانوی۔ لیکن عنوان ثانوی چھوڑ، جب مقام علماء مجروح نہ ہو رہا، جس کو جتنے مسئلے پتا ہے پتا، لیکن شیطان کسی سے جب یہ فائدہ اٹھاتا، جو انگریزی کا ایک محاورہ ہے، انگریزی آپ اس کے خود بنا لیجئے گا محاورہ انگریزی کا، اپنے سائز سے بڑے جوتے پہننا۔ پچاس مسئلے یاد ہیں، پچاس مسئلے لوگ ہم سے پوچھنے آتے ہیں، کسی نے 51واں مسئلہ پوچھ لیا، یہ کیسے کہہ دیں کہ ہمیں نہیں آتا، ہمیں کس طرح بن گئی۔ اب ٹیلی فون ہوتا ہے، اب کسی مجمع میں جاتے ہیں کہ احترام ہوتا، خصوصیت کے ساتھ ہماری خواتین ذاکرہ، ایک فتنہ معاشرے میں یہ بھی بنتا چلا جا رہا۔ اب بہت اچھے، جیسا میں نے کہا، یہ سب وہ لوگ جو میرا آج کا موضوع بنے، یہ وہ لوگ ہیں جو شروع میں بہت اچھے ہیں اور ابھی بھی بڑے اچھے ہوں، شاید ان کو بھی پتا نہیں کہ شیطان نے کیسے ان کو بدل دیا۔ لیکن ساری زندگی آیت اللہ علیہ آغائے سید محمد روحانی طریقہ کار یہ رہا، لیکن جب انتقال ہوا اس کو، جن کی عمر مبارک 80 سال کی تھی، اس لیے کہ بہت سیدھا سادہ حساب ہے، 1338 ہجری میں پیدا ہوئے اور 1418 ہجری میں انتقال کیے، پورے 80 سال بنتے ہیں اسلامی حساب، اور اس 80 سال میں 75 سال تک مسئلہ یہ رہا کہ کسی نے جا کے پوچھا، آغائے محترم میں نے اس طرح مسا کیا، کیا حکم؟ کہا میرے استاد سید ہوئی کا فتویٰ یہ ہے۔ کسی نے جا کے پوچھا کہ میں نے مسجد حج میں یہ غلطی کر، کیا کرنا ہے مجھے؟ کہا میرے استاد سید ہوئی کا نظریہ یہ ہے۔ اچھا، کبھی یہ بھی نہیں کہا میرے استاد؟ بعض لوگ کبھی کبھار اپنے ضمیر کی چبھن سے مجبور ہو کے کہہ تو دیتے ہمارے استاد نے یہ فرمایا، مگر کون استاد؟ وہ نام بھی نہیں لیتے، کیونکہ لفظ استاد تو ایسا ہے جس میں تصور میں آواز کوئی بھی آ سکتے، نہیں، ہمیں جاتا میرے استاد سید ہوئی کا ہی نظریہ۔ کب تک یہ کہا؟ یہ وہی 8 صفر 1414 ہجری تک، جب تک آیت اللہ کوئی زندہ ہے، اور اس وقت تک، یعنی اس وقت بھی آیت اللہ روحانی کی علمی شخصیت اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ جیسا کہ میں پرسوں جلسے میں عرض کیا تھا، آئندہ جو ہمارا یہاں درس ہوگا اس میں یہ بات آئی، آئندہ درس آغائے روحانی کے حالات پر ہوگا، آج تو صرف یہ پہلو۔ اتنی بڑی شخصیت ہو چکی تھی کہ آغائے خوئی اپنے انتقال سے 3 سال پہلے نجف کے حوضے کے لیے اپنا جانشین تلاش کرتے، نجف کے سارے علماء موجود ہیں لیکن آغائے روحانی جیسا انہیں کوئی نظر نہ آئے، آغائے روحانی تک یہ پیغام پہنچائے کہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ آئیے اور اس حوضے کو میرے ہاتھ سے لے کے آگے آپ چلیں۔ اس وقت تک ہی آغائے خوئی کی زندگی میں، آغائے خوئی کے بعد اس انداز سے آغائے روحانی کی شخصیت بن چکی کہ آغائے خوئی کی زندگی کے بالکل آخری زمانے کا تذکرہ، کیونکہ یہ چیز میں نے خود شہید حجت الاسلام سید تقی خوئی لندن میں سنی، اور اسی وقت سنی تھی جب آغائے خوئی کا انتقال ہو گیا، کہ آخری آغائے خوئی کے آخری مہینوں کسی نے ان سے اتنا پوچھا کہ جہاں جہاں آپ نے احتیاط واجب لگائے اس وقت ہم کس کی جانب رجوع کر سکتے ہیں، تو آیت اللہ خوئی نے آغائے روحانی کا نام دیا۔ یہ ان گواہیوں میں سے ایک گواہی تھی جس کی بنیاد پر آغائے روحانی کی عالمیت کا تذکرہ ہوا، کہ خود سید تقی خوئی اس بات کے گواہ۔ یہ میرے والد محترم نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ اگر آغائے روحانی نجف کے اشرف آ جائے تو تمہیں ان کا پہلا شاگرد بننا، اس لیے کہ میرا سارا علم اگر کسی میں منتقل ہوا ہے تو میرا یہ بیٹا سید محمد روحانی، اور میری احتیاط واجب میں اگر رجوع ہو سکتا ہے تو ان کی جانب ہو سکتا۔ لیکن اتنا بڑا جو مرجے نہیں تھا، اس وقت تک مرجے گھر بن چکا تھا، جس کے قدموں میں بیٹھنے والے خود مراجے بن چکے تھے اس کی آنکھوں کے سامنے۔ آغائے روحانی کی بھی یہ خصوصیت ہے جو ان کے استاد کی خصوصیت، علم کو دوسروں تک پہنچانا، یہ جملہ نامکمل رہ گیا، ابھی درس اور اس حوالے سے ہونے والا، لیکن اس کے باوجود مسئلہ پوچھا جاتا، اتنا بڑا جو مرجع نہیں، جس کے شاگردوں میں مرجع بن چکے، جس کے پیروں کے نیچے بیٹھنے والے مرجع بن چکے، وہ یہ نہیں کہتے کہ میرا یہ نظریہ، وہ گول مول بھی نہیں کہتے کہ فتوا یہ نہیں، میرے استاد محترم سید ہوئی گئی فتوا. جب ہم ان کل کے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے 50 مسئلے سیکھے، ارے 51واں مسئلہ نہیں آتا تو اس میں بھی نہ کہنے کو تیار نہیں، تو اس وقت اندازہ ہوتا کہ یہ نفس کا کتنا بڑا جہاد، اور یہ اپنے نفس کے سرکش گھوڑے پر کتنا بڑا قابو تھا جو آقا روحانی نے پایا. اور یہی وجہ کہ سارے حالات دنیا تقاضا کر رہے کہ آقا روحانی کا نام و نشان مٹ جانا چاہیے تھا، اتنی مخالف قوتیں سرگرم عمل، لیکن پروردگار نے ایسی محبوبیت عطا کی. اور پروردگار اس انداز جیسے گویا مردہ زندہ ہو گیا، ایک ایسے نام جو 1970 تک بچے بچے کی زبان پر دوبارہ ایسی زندگی عطا کی کہ آج ساری دنیا اس چاہے زبان سے اقرار کرے کہ نہ کرے آقا روحانی کے اس غم میں سو گوارا. لیکن جیسا میں نے شروع درس میں بھی کہا کہ سوگواری اپنی جگہ پر، شرعی ذمہ داری اپنی جگہ پر. اب صرف ایک مسئلہ جو صرف اب صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ بڑا عجیب لگتا کہ اتنی لمبی تاخیر ہو جائے یہ مسئلہ تھا، ورنہ جس وقت میں نے کراچی میں قدم رکھا آقا روحانی کے انتقال کے بعد، اور اب تک جتنے مومنین مجھے ملے جو آقا روحانی کے مخلص، اس مسئلے میں ہر ایک کو اپنی ذمہ داری معلوم، لیکن پھر بھی احتیاط، اور وہ یہ کہ مرحوم آیت اللہ روحانی کی زندگی ہی جو لوگ آیت اللہ سیستانی کو عالم فل عالم مانتے تھے، ان کی ذمہ داری تو ایک لمحے میں حل ہو گئی. اور وہ یہ ہے کہ آیت اللہ روحانی کے بعد آیت اللہ سیستانی کی عالم ہے. اگر کہ اہل خبرہ کے درمیان کچھ اور نام بھی موجود، اور یہ بتا دیا جائے کہ ابھی آیت اللہ کوئی کے شاگردوں کا جو تیسرا اور چوتھا بیچ جو مرجع بن چکے، ایک بہت طویل سلسلہ، اور بہت سارے ایسے نام آپ کے سامنے آئیں گے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ کچھ آقا روحانی کی وجہ سے شمس العلماء سے چھپے اور کچھ آقا روحانی کی وجہ سے، لیکن ابھی کوئی ایسا قحط یا کوئی ایسی کمی نہیں. آقا روحانی کے شاگردوں کا پہلا بیچ، اس کے اندر تو ایک آقا روحانی تھے اور ایک آقا بہشتی ہے، اس کے بعد دوسرا بیچ، تیسرا بیچ اور چوتھا بیچ، یہ وہ چل رہا ہے کہ جن کی آج کل مرجعیت کو آقا روحانی سے لے کے آقا خامنائی تک، یہ سب آقا روحانی کے شاگرد ہیں مختلف بیچز کے، بہت سارے ابھی نام ہیں. لیکن جن کو آقا روحانی کی زندگی میں بھی یہ معلوم تھا، یعنی ان کے لیے اہل خبرہ کی گواہی سے ہی ثابت، یا آقا روحانی کے بعد جب انہوں نے توجہ دی تو گواہیوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ اس وقت آیت اللہ سیستانی ہی کے بارے میں گواہیاں، تو مسئلہ بالکل حل ہے. اگر کسی اور نام کی بات ہے وہ انشاءاللہ آئندہ ہو. اب یہ تصور کرتے ہوئے کہ جو لوگ ان دروس میں باقاعدگی سے آ رہے ان کی اکثریت آقا روحانی کے بعد آقا سیستانی کو عالم پر عالم مانتی آئی، مسئلہ بہت آسان ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا ہر آدمی اس پہ عمل کر رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ آقا سیستانی کا آقا روحانی اس مسئلے میں یہ اختلاف تھا، دونوں ایک بات پر متفق تھے، ایک بات پہ مختلف بھی تھے. متفق اس بات پر تھے کہ مرنے والا مجتہد اگر علم میں زندہ سے زیادہ تو اس کی تقلید پر باقی رہنا جائز ہی نہیں بلکہ واجب، اور واجب بھی صرف پرانے مسئلوں میں نہیں ہے، نئے اور پرانے ہر مسئلے میں. یہ آقا سیستانی بھی فرماتے ہیں، یہ آقا روحانی بھی فرماتے ہیں. اور اختلاف اس بات پر تھا کہ مرحوم مرجع پہ باقی رہنا واجب، لیکن کون سا مرحوم مرجع؟ اگر ایک سے زیادہ مرحوم مرجع کی تقریب کی ہے تو کون؟ آقا روحانی فرماتے تھے ہمیشہ آخری مرجع کو دیکھا جائے، آخری مرجع اور زندہ ان دو میں مقابلہ ہو. لیکن آقا سیستانی فرماتے کہ جب سے آپ نے تقریر شروع کی آج تک جتنے مرضی گزرے زندہ کو شامل کر ان میں جس کا علم سب سے زیادہ اس پر باقی رہنا جائز نہیں واجب, اور ایسا واجب ہے کہ اگر کبھی آپ کا دل بھی چاہے یا آپ کے لیے نقصان بھی ہو رہا ہو اور آپ زندہ پہ آنا چاہیں تو نہیں آنے دیتے, حالانکہ ساری منع کرتے. تو اس اعتبار سے بھی تقریباً یہ میری جانب سے کوئی اعلان یا اعلامیہ نہیں ہے. یہ جو میں نے کیا نام لیے یہ فقط موضوع کی سواری ہے, مسئلہ شرعی نہیں. مسئلہ شرعی تو ختم ہو گئے. یہ آغاز روحانی کے بعد عالم ڈھونڈیے اگر آپ کے نزدیک آغاز تیستانی عالم تو ٹھیک, اور ان کی عالمیت کو اگر مان لیا تو اب آغاز روحانی پہ باقی نہیں رہنا, بلکہ جب سے تقریر شروع کی آج مہاراجے میں جس علم میں سب سے زیادہ گزرے یہاں تک مسئلہ شرعی. لیکن جیسا ہر پڑھا لکھا انسان جانتا ہوں کہ اگر ہم آیت اللہ محسن الحکیم سے لے کے آغاز روحانی تک ایک فہرست بنائیں تو علم کے اعتبار سے آغاز خوئی کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. چنانچہ مسئلہ یہ نہیں پھر بھی کسی کے پاس کوئی اور گواہی ہے تو اس پہ عمل کر, لیکن خلاصہ یہ کہ آغاز تیسانی کی تقریر اور اس کے بعد آغاز خوئی کے مسائل پر ایک بار پھر دوبارہ عمل. لیکن یہاں دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کر دی جائیں جن کی وضاحت آئندہ ہوتی رہے. پہلی بات یہ ان کے لیے ہے جن کو آغاز روحانی کے بعد آغاز سیستانی کی عالمیت کا یقین, وہ بھی صحیح اہل خبرہ کی. یا تو ہمارے یہاں عورتیں تک بتا رہی ہیں کہ اہل خبرہ کون ہے, یہ دین تشیعوں کی حالت ہو گئی. یہاں تک پہنچا دیا گیا شیعہ کو کہ عورتیں جاہل مطلق, اب وہ تک بتا گئی جاہل خبرہ, ان کا علم بڑھ گیا, ان کا علم کم ہو گیا, ان کا علم گھٹ گیا. یہ بھی ایک ٹریجڈی ہے ہماری قوم کی جس پر آئندہ گفتگو کروں گا. خیر صحیح اہل خبر ان کے ذریعے سے جن کو پتا چلے, اور اگر ان کے سامنے کوئی نام ابھی نہیں آ رہا تو ان کی ذمہ داری یہ کہ وہ آغاز روحانی اور آغاز خوئی دونوں کو ملا کے چلے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ پتا نہیں چلا کہ اب اس وقت مرجع کون, تو اتنا اندازہ ہے کہ جتنے بھی اس وقت کے مرجع مرحوم کے بارے باقی رہنے کی اجازت دیتے اختلاف صرف ہوگا آخری والے کا یا سب سے زیادہ علم والے کا. ان دونوں کو ملا کے چلنا نمبر ایک. جن کے لیے یہ مسئلہ بتایا جن کو آغاز روحانی کے بعد کسی مرجع کی عالمیت کی خبر نہ ملے,